بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. یہ سورة الكهف کی آیت نمبر 17 ہے، پوری پڑھ دی لیکن صرف آخری حصے کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن برکت کے لیے چونکہ پڑھ دی ہے پوری، اس لیے اس کا ترجمہ بھی حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ داہنی جانب کو بچی رہتی ہے. یہ جو کہف کا قصہ ہے اس کے بارے میں، جو غار ہے، اور جب چھپتی ہے تو بائیں طرف ہٹتی رہتی ہے. اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے، یعنی اصحاب کہف جو ہیں وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں من یهدی اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالی ہدایت دیں وہی ہدایت پاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ومن یضلل، حق تعالی فرماتے ہیں ومن یضلل، یہاں پہ نسبت یضلل کی اللہ کی طرف ہے، جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے، گمراہ کر دے، تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار، راہ بتانے والا نہ پاویں گے، ولی مرشد نہیں ہوگا اس کا کوئی. یہ علامت بتائی ہے گمراہی کی کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. دیکھیں صاف ہے آیت، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو ہرگز نہیں پائے گا کہ کیا ولی، کہ لہو ولی یا مرشدہ، کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا. ولی کہتے ہیں مددگار کو، اور مرشد کہتے ہیں دینی رہنمائی کرنے والے کو. تو اس کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو وہ ولی مرشد ہو، جو اس کا، جو اس کی دینی رہنمائی کر سکے. تو اس سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے، یہ ولی مرشد جو ہے یہ تو وہی ہے جو شیخ جسے ہم کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، اور تو کوئی ہستی اس پہ فٹ ہوتی نہیں. ہوتی تو بتائیے، ولی مرشد کا ہونا ضروری ہوا. یہ آیت جب یوں تو پڑھتے تو ہمیشہ ہے، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول ہے، کب سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک روز یہ آیت پڑھتے ہوئے ادھر ادھر گئی. اچھا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ یہ تو علامت بتائی ہے گمراہ کی کہ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب رحم اللہ، جن کا بھی تھوڑے دن پہلے انتقال ہو گیا، میرے شیخ تھے، ان کو لکھا کہ حضرت اس سے آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ ولی مرشد کا ہونا ضروری ہے، اور ولی مرشد کا نہ ہونا گمراہی کی علامت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کا تو ہرگز کوئی ولی مرشد نہیں پائے گا. تو حضرت نے اس کی توثیق کی، جواب لکھا، اور جواب کا وہ حصہ عربی میں لکھ دیا کہ بس اسی پہ عمل ہونا چاہیے کہ ایک ولی مرشد بناؤ، جس کو آپ پیر کہہ لیجئے، شیخ کہیے، جو کہیے. اردو میں پیر، عربی میں شیخ، فارسی میں پیر، شیخ کے معنی بھی بوڑھے کے، اور پیر کے معنی بھی بوڑھے کے فارسی میں، دونوں کے معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن فارسی زبان سے لیا گیا پیر تو عام اردو میں پیر کہلاتا ہے، ورنہ شیخ حقیقت اس کی وہی ہے، ولی مرشد، دینی رہنمائی کرنے والا ایک مددگار شخص جو آپ اپنا بنا لیں. تو یہ بات ذہن سے ہٹانے کی ہے کہ یہ پیری مریدی جو ہے یہ فضول چیز ہے. پیری مریدی تو عین دین ہے، اس کے بغیر تو دین ہی نہیں ہے. چنانچہ بہشتی زیور میں، بہشتی زیور ایک عجیب مستند کتاب ہے کہ شاید اس سے زیادہ مستند کتاب اردو زبان میں تو کوئی نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی بڑے بڑے علماء میں سے کسی نے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. 100 سال گزر چکے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ مستند کتاب ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں حصے میں پیری مریدی کا بیان کیا، اس کو پڑھنے کا ارادہ ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا چیز، یعنی جس کے بارے میں کلام پاک میں یوں ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو ولی مرشد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ہے کیا. اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس بحثی زیور کو ایک معمولی کتاب سمجھ دیا، اس کی قدر ہی نہیں کرتے. مقتدائے دین اس کو پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ اس میں پورا دین ہے. ایک کتاب ہے اصلاح انقلاب امت، یہ بھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں شروع میں ہی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے طریقے بتائے ہیں کہ آخر اصلاح ہو کیسے، جب پوری امت گمراہ ہو گئی تو اصلاح کیسے ہو. تو اس نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سبب ہے زوال کا امت کے، یہ فرمایا کہ دو وجہ ہے، ایک علم کی کمی اور ایک ہمت کی کمی. یعنی اول تو علم ہی نہیں کیا حلال کیا حرام، یا غلط علم ہے کہ حلال کو حرام کو حلال سمجھ لیا، اور یا پھر معلوم تو ہے لیکن اتنی ہمت نہیں. مثلا شادی کے طریقے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کر کے دکھایا، لیکن معلوم ہوتے ہوئے بھی ہمت نہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں. تو علاج یہی فرمایا کہ علاج یہ ہے کہ علم دین سیکھو سب سے پہلے. اور علم دین میں فرمایا ہے اس میں کہ بہشتی زیور کے 10 حصے، یہ جو ضروری علم دین ہے، جو اتنا مطلوب ہے عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے بالکل کافی ہے. حکیم الامت اتنی بڑی ہستی فرما رہے عورتوں کے لیے 10 حصے، اور فرمایا پھر کہ اگر اس میں 11واں حصہ بھی شامل کر لیا جائے جو بہشتی گوہر کہلاتا ہے، تو یہ مردوں کے لیے بھی کافی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو اتنا بڑا دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یا پھر اگر پڑھتے بھی ہیں تو دل لگا کے نہیں پڑھتے. اس لیے میں نے اپنے احباب کو کہا ہوا ہے کہ روزانہ گھر میں معمول رکھیں کہ خود پڑھیں اور گھر والوں کو سنا دیں، بچوں کو بھی سنا دیں بہشتی زیور اور حیات المسلمین اور مواعظ میں سے تھوڑا تھوڑا صفحہ، 1.5 صفحہ، 1/2 صفحہ، کچھ بھی ہو پڑھتے رہیں، تو پھر اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے. عجیب کتاب ہے. اس میں پیری مریدی کا بیان ہے، اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آنکھیں کھلی رہ جائیں، آنکھیں کھل جائیں. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ مرید بننے میں کئی فائدے. مرید اس کو کہتے ہیں جو کسی اللہ والے کے پاس جائے اور کہے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے طریقہ بتائیے، میں عہد کرتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. اور شیخ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا رہوں گا. تو یہ تعلق پیری مریدی کا تعلق ہے. یہ تعلق ایسا ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور گناہوں کا چھوٹنا، اس کے بغیر کبھی ہوتے نہیں دیکھا. یوں باتیں بہت ہیں اور نعرے بہت ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تفسیریں بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ تک نہیں چھوڑتے. کتنے تفسیر پڑھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن تک ان سے نہیں چھوٹتا، تصاویر سے نہیں چھوٹتی، غیبت نہیں چھوٹتی، غصہ نہیں جاتا. تو ایسے اس کو کہتے ہیں مرید. اس میں فائدے کئی ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کے سنوارنے کے طریقے، مثلا اوپر اس میں بیان ہوئے اس سے پہلے کہ دل کے سنوارنے کے طریقے کیا ہیں. مثلا رضائل نفس جو ہیں، غصہ ہے، بولنے کی حرص ہے، اور حب جاہ ہے، حب مال ہے، کبر ہے، عجب ہے، اترانا ہے وغیرہ، ریا ہے، ان کو مغلوب کرنے کے کیا طریقے ہیں. ان سب چیز حسد ہے، جیسے یعنی جو رضائل نفس ان میں ایک حسد بھی ہے، تو حسد کا مغلوب کرنا فرض ہے، ورنہ گناہ ہوتا رہے گا.
اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حاصل کرنا فرض و واجب ہے، جیسے شکر، کیونکہ شکر کا حکم کلام پاک میں آیا ہے. اسی طرح سے صبر، اسی طرح سے رضا، اسی طرح سے توکل، اسی طرح سے تفویض، اسی طرح سے اور مقامات ہیں، یہ سب کلام پاک کے احکام ہیں. جیسے کلام پاک میں احکام آئے ہیں کہ نماز فرض ہے، اسی طرح سے توکل کا بھی حکم ہے، اور تفویض کا بھی حکم ہے، اور صبر کا بھی حکم ہے، اور شکر کا بھی حکم ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک بھی تھا تزکیہ نفس. تو یہ دل کے سنوارنے کے طریقے ہیں، ان کو اگر کوئی پڑھ بھی لے، کتابوں میں دیے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو پیر جو ہے اس کا ٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ پیر کے بتلانے سے ہوتا ہے. کتاب میں پڑھنے سے واقعی وہ اثر نہیں ہوتا جو ہمارا پیر ہو یا شیخ ہو. اب تو پیر کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، سمجھے پیری مریدی ایسی چیز ہے، لاہور اللہ ہوا پیر، پیر تو یعنی گھٹیا چیز ہوئی. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پیری مریدی کا بیان کی تو ہیڈنگ ہی لگائی. تو اتنا اثر ہوتا نہیں کتاب پڑھنے کا جتنا کہ جس پہ ہمارا اعتقاد ہے اس کے بتانے سے ہوتا ہے. ایک تو اس کی برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود متقی ہوتا ہے، خود پرہیزگار ہوتا ہے. پیر وہی ہے جو گناہ بالکل نہ کرے. ابھی آئے گی تعریف کہ پیر کہتے کسے. پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی یا کوئی بری بات کی تو پیر سے شرمندگی ہوگی. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اس کے موافق چاہیں. یہی ہو جاتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے، آدمی پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہی چاہیے، کیونکہ وہ شخص گناہوں سے بچتا ہے، اس شخص کو تمام باطنی مقامات بھی پہ عبور حاصل ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے. تو جب اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا اس کی محبت کی وجہ سے، تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا، بالکل ہی ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ایسا رنگتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نگوید باد ازی، من دی گرم تو دی گری. کہ میں تو ہو جا اور تو میں ہو جا، میں جسم بن جاؤں تو میری جان بن جائے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور تو کوئی اور. پہلے جو ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء خاص سب اسی رنگ کے تھے، آپ دیکھ کے فرق نہیں کر سکتے تھے. اب یہ دوسرا ہی دور شروع ہو گیا ہے کہ مرید صاحب خود شیخ کے ہی مسلک پہ نہیں. تو پیر سے جب اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے، اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اس کے موافق چلیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہو جاتی ہے. یہ تو فائدے چار گنا دیے، لیکن پھر آخر میں لکھا ہے اور بھی بعض فائدے ہیں جن پر اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور حاصل ہونے ہی سے معلوم ہوتے ہیں. مواعظ وغیرہ میں اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ فائدے کیا ہیں جو کہ حاصل ہونے سے ہی معلوم ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، ایسی دولت اس کو ملتی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے اس کا ذائقہ چکھا. اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں جس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے. یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہوا ہوتا ہے. وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اے میرے اللہ، اب آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے. نہیں معلوم، معلوم کرتا ہے، معلوم ہے عمل کرتا ہے، یہ ہے اس کا حال. تو یہ فائدہ ہے. اب یہ فائدہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے اشارتاً یہ عرض کر دیا، لیکن یہ فائدہ بیان سے باہر ہے جو کہ حقیقتاً حاصل ہوتا ہے. اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تعلق مع اللہ کی حقیقت اور اس کی لذت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو حاصل ہوگا جس کو، اسی کو پتا ہوگا. اسی لیے حکیم الامت نے لکھ دیا کہ یہ فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور وہ حاصل ہونے ہی سے معلوم ہوتے ہیں. اب اگر مرید ہونے کا کسی کا ارادہ ہو جائے ان فائدوں کو دیکھ کر، ظاہر ان فائدوں کو دیکھ کر، عادت اللہ یہی ہے کہ یہ فائدہ اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، چونکہ تزکیہ نفس فرض ہے، تزکیہ نفس کے بغیر جب تک اخلاق خراب ہیں اور دل میں رذائل ہیں، جب تک حسد پہ عمل ہے، غصے پہ عمل ہے اور بدگمانی ہے اور اس طرح سے بیسوں گناہ ہے اور مقامات جو ہیں جن کے اوپر فصیح شکر کا موقع اور شکر ادا نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، ہوا صبر کا موقع اور صبر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، تو ان گناہوں سے نکلنا عادت اللہ یہی ہے کہ یہی لوگ جو کسی اللہ والے سے تعلق کرتے ہیں، کسی کو پیر بنا لیتے ہیں، انہی کو حاصل ہوتے ہیں. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ابھی تک نہیں دیکھا، بڑے بڑے عالم دیکھے لیکن گناہوں میں مبتلا، باطنی گناہوں میں بالخصوص مبتلا اور ظاہری میں مبتلا. یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. تزکیہ نفس ہمیشہ اس وقت ہوگا جب کسی سے تزکیہ نفس کراؤ گے. لیکن اگر آپ مرید ہونے کا ارادہ ہو جائے کسی کا ان چیزوں کو دیکھ کر کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنا، وہ کیونکہ کلام پاک میں ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ایک ولی مرشد کو ڈھونڈو، تو اس ولی مرشد میں کیا خصوصیات دیکھنی ہے، کس کو بناؤ گے؟ تو چور ڈاکو بھی پھرتے ہیں اور بہت مجمع بھی ہوتا ہے، ہجوم بھی ہوتا ہے، لیکن کیا اس سے یہ فائدہ پہنچے گا؟ تو ان کی پہچانیں لکھ دی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ پیر دین کے مسئلے جانتا ہو، جاہل جو ہے اس کو پیر نہ بناؤ، وہ شریعت کے احکام سے ناواقف نہ ہو. دوسری یہ کہ اس میں خود کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، یعنی وہ خود شریعت کے خلاف بالکل نہ کرتا ہو. اس کی شرط ہے، وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے؟ سوچیں آپ، شریعت کے خلاف کرنا تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو سنت کے خلاف بھی نہیں کرتے، کیونکہ سنت کی اتباع کا حکم جو ہے وہ کلام پاک میں بہت کثرت سے آیا. تو یہ اہل اللہ کیسے چھوڑ دیں گے اس کو، کیسے چھوڑ دیں گے؟ ایک جگہ تھوڑا، یہ کلام پاک میں پتہ نہیں کتنی جگہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور اس میں یہ بھی ہو کہ جو عقیدے تم نے اس کتاب کے یعنی بہشت زیور کے پہلے حصے میں پڑھے ہیں عقائد، ویسے ہی اس کے عقیدے ہوں، اور جو جو مسئلے اس کتاب میں دیے ہوئے ہیں اور دل کے سنوارنے کے طریقے تم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں، جو جو مسئلے اور دل کے سنوارنے کے طریقے، جو جو مسئلے کیا ہیں، سارے مسائل آ گئے. ان میں ایک مسائل شادی کے متعلق بھی ہیں کہ شادی کیسی کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی خصوصیات ہیں کہ تم نے اس کتاب کے پہلے حصے میں جو عقائد پڑھے ہیں ویسے ہی اس کے عقیدے ہوں، اور جو جو مسئلے اور دل کے سنوارنے کے طریقے تم نے اس کتاب میں پڑھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو. یہ تو مرید میں پہلے، مرید کو بننا چاہتے ہو تو شیخ میں پہلے یہ پہچان دیکھو، دیکھو الٹا ہے وہ تو تم بھی الٹے ہو جاؤ، کسی اور کو ڈھونڈو. کیا فائدہ، فائدہ کیا، اس سے حاصل ہی نہیں ہوگی وہ چیز. دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں. چنانچہ آپ دیکھیے، یہ تو پیر کی پہچانیں بتا رہے ہیں. ایک جگہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مرید ہونے کے بعد کیا کام کرنے پڑیں گے اور کیا کام چھوڑنے پڑیں گے. تو کرنے کے کاموں میں ایک یہ ہے کہ اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے مطابق رکھنی پڑیں گی. ہماری حالت اگر تو مرید ہی کے لیے ضروری ہے تو پیر کے لیے تو اور ضروری ہوا. تو مرید کے لیے شرط ہے. اور بہشتی زیور کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ایسی کوئی اور کتاب ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال ہی کہ اردو زبان میں اور کون سی کتاب ہے جس کے اندر سارے دین کا لب لباب اور سارے احکام دیے ہوئے ہیں. ہے کوئی اور کتاب تو لائیے، میں تو چیلنج کرتا ہوں، دکھائیے. آپ پتہ نہیں دسیوں کتابیں ڈھونڈیں گے تو بڑی مشکل سے بعض مسائل ملیں گے. یہاں ایک ہی کتاب میں سب کچھ دیا ہوا ہے. اور وہ کمانے کھانے کے لیے پیلی مریدی نہ کرتا ہوں، یعنی پیلی مریدی کے لیے شرط ہے. دیکھیے قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ دین کے کاموں کے لیے اجر نہیں لو، بدلہ نہ لو، اس کا معاوضہ نہ لو. چنانچہ دیکھیں سورہ یاسین شریف میں ہے،
وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون.
من لا يسألكم اجرا، وہ تم سے بدلہ معاوضہ نہیں مانگتے. اسی کی تفسیر میں سورہ طہ میں غالباً معارف القرآن میں محتمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کہ امامت کی تنخواہ لینا یا واعظ کی تنخواہ لینا یہ جائز ہی نہیں تھا، یہ جائز ہی نہیں تھا اور جائز ہے بھی نہیں. مجبوری میں کسی مصلحت اور مجبوری کی وجہ سے اس کو بعد کے فقہاء نے، بعد کے لوگوں نے جائز کر دیا کہ مسجدوں کا انتظام نہیں چل سکتا اس کے بغیر. لیکن فرمایا ہے کہ اس سے نقصان ہوا، اس سے نقصان ہی ہوا کہ بہت پوری عبارت مجھے یاد نہیں. اب آپ جناب بنے ہوئے ہیں شیخ اور بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، دین کو پہنچانے کی تنخواہ، امام بننے کی تنخواہ لیتے ہو، لیں گے لوگ. انتظام مسجد کا رکھنے کے لیے ضروری ہے اور جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ جو امامت کی تنخواہ لیتے ہیں شیخ بنائے جانے کے قابل نہیں، کیونکہ تو پہلی پہچان یہ ہے کہ تبع المرسلین تبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہوں، وہ شردیں لگائی لیں. تو دیکھیے وہ کھانے کمانے کو پیری مریدی نہ کرتا ہو. چوتھے، کسی ایسے بزرگ کا مرید ہو جس کو اکثر اچھے لوگ بزرگ سمجھتے ہو، جو خود یعنی خود رائے میں نہ پڑا ہو، اپنا خود ہی بن گیا، خود بننے والا. وہ بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحم اللہ کے، اس کو بابا نہ بناؤ جس کا کوئی بابا نہ ہو، پہلے خود اس کا تو کوئی شیخ ہو، تم اس کو شیخ بنانے کہاں سے چلے گا جس کا کوئی شیخ نہیں، جو خود ہی جو محروم ہے تو اس سے کیا حاصل کر سکتے ہو. پانچویں، اس پیر کو بھی اچھے لوگ اچھا کہتے ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں اس کے ان کے دشمن تو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق بات کہتا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آدمی تو بہت اچھا ہے، کہنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق بات کہنے والے کے دشمن تو ہمیشہ ہوں گے، لیکن دل میں مانتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی اچھا ہے. اور اس کی تعلیم میں یہ اثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے. تو میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے مجلس کے 10 منٹ نہیں گزرتے اور دل کی حالت بدل گئی، کس غفلت میں پڑے تھے اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. یہ ہمارے بزرگوں کی خاصیت ہے. اور یہ بات کہ اس کی تعلیم میں یہ اثر ہے کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے، یہ بات اس کے اور مریدوں کا یعنی دوسرے مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہو جائے گی. اگر 10 مریدوں میں سے 5-6 مرید بھی اچھے ہوں تو سمجھو کہ یہ پیر تاثیر والا ہے، اور ایک آدھ مرید کے برا ہونے سے شبہ نہ کرو. اور تم نے جو سنا ہوگا کہ بزرگوں میں تاثیر ہوتی ہے، وہ یہی تاثیر ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کی باتیں سننے والا، ان کو اپنے حال کی خبر دینے والا، رفتہ رفتہ اس کو گناہوں سے نفرت اور طاعات سے رغبت ہو جاتی ہے، پھر گناہ چھوڑ دیتا ہے بالکل. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹتے. جیسے میں نے کسی لڑکی نے خط میں پوچھا کہ میں تفسیر کا درس سننے جاؤں، تو میں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھو کہ جو تفسیر کا درس سننے عورتیں جا رہی ہیں ان کا حال کیا ہے، کیا وہ تفسیر کا درس سن سن کر انہوں نے پردہ پورا شروع کر دیا اور ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنا ختم کر دیا اور شوہر کی عزت شروع کی اور غیبت چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، کوئی تو بات ہوگی جو تغیر ہو رہی ہو رہا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ بھی جاتی ہیں، بہنیں بھی جانتی ہیں، کوئی تغیر نہیں، ویسی بے پردگی ہے، ویسی ٹیلی ویژن ہے، ایسی تفسیر سے کیا فائدہ، ایسی تفسیر سے کیا فائدہ. اور خناس دماغ میں بھر گیا کہ ہمیں تو اب کچھ آتا ہے، یہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے بزرگوں نے منع کیا، اپنی اصلاح میں لگو، جو اصل چیز اس کو کیوں چھوڑتے ہو. یہ بچے زبر کیا کم تفسیر ہے قرآن اور سنت. قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر، اور زیادہ چاہیے مواعظ کا مطالعہ کرو، الفاظات کا مطالعہ کرو. تو بزرگوں میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر یہی ہے. اور دوسری تاثیروں کو مت دیکھنا کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے، وہ ایک چھو کر دیتے ہیں تو بیماری جاتی رہتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک خاص بات، اگر آج کے مضمون میں کچھ اثر ہے تو یہ جو بھشتی زیور ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ کی ہے. اس کے اثر کا کیا پوچھنا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. یہ وہ کتاب ہے، یہ میری خوش قسمتی کہ آج یہ کتاب میرے ہاتھ آ گئی. یہ وہ بہشتی زیور ہے، تو ظاہر اس کا اثر ہی عجیب ہوگا. ایک تو بہشتی زیور میں خود اتنا اثر ہے کہ بیان سے باہر ہے. دیکھیے آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، یہ وہی بہشتی زیور تو ہے جسے آپ بالکل معمولی سمجھتے ہیں. دوسری تاثیروں کو مت دیکھنا کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں دیکھنے کی. اور ایک چھو کر دیتے ہیں تو بیماری جاتی رہتی ہے. ہندو بھی کر دیتا ہے, یہ دیکھنے کی چیز نہیں. وہ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہو جاتا ہے, وہ ایسی توجہ دیتے ہیں کہ آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. یہ سب کوئی چیز دیکھنے کی نہیں, دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریعت کا پاؤ جو اوپر نشانیاں بتائی گئی. ان تاثیروں سے کبھی دھوکہ مت کھانا, اگر تم ان تاثیروں کے پیچھے جاؤ گے تو دھوکہ ہو جائے گا, تمہیں دھوکہ ہو جائے گا. یہ پانی والے اور ڈنڈے والے بابا بہت بیٹھے ہوئے ہیں, یہی چکر کرتے ہیں. تمہاری اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو جائے گی, ملازمت نہیں ملتی, ملازمت ہو جائے گی اور ہو بھی جاتی ہے, لیکن شرک میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, وہ تو خالی خالی گناہ اور شرک ہے وہاں پہ. ساتویں ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس پیر میں یہ بات ہو کہ دین کی نصیحت کرنے میں وہ مریدوں کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو. اس کو تو حق بات کہنی ہے, وہ کیوں لحاظ کرے گا؟ وہ حق بات کہے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا, کسی کو برا لگے یا بھلا لگے, اور اپنے مریدوں کو چھوڑے گا نہیں. اگر وہ غلط کریں گے تنبیہ کرے گا, بشرطے کہ اس مرید میں طلب ہو. یاد مرید ہوا اول تو مرید ہی کتنے, مرید تو وہ ہے جو اپنی طلب کا اتنا اظہار کرے, اتنا اظہار کرے کہ آخر بالکل مرید بن جائے, کہ عہد کر لے کہ میں آپ کی بات مانوں گا, اس کو مرید کہتے ہیں. چھو کے بھاگ گئے, چھو کے بھاگنے والوں کو مرید نہیں کہتے. تو وہ مریدوں کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو, بیجا بات سے روک دیتا ہو. جب کوئی ایسا پیر مل جائے جس میں یہ خصوصیات ہیں, تو اگر تم عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ اگر تم کنواری ہو تو ماں باپ سے پوچھ کر, اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو شوہر سے پوچھ کر اچھی نیت سے, یعنی خالص دین کے درست کرنے کی نیت سے مرید ہو جاؤ. اور مردوں کے لیے ظاہر ہے یہ قید نہیں ہے, یہ تو عورتوں کے لیے خاص طور سے قید لگائی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ کسی سے اصلاحی تعلق کرنا ہے یا اس کو خط لکھنا ہے تو تم پہلے اگر شادی شدہ ہو تو شوہر سے, ورنہ باپ سے اجازت لو. میں نے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت بعض عورتیں بڑی پریشان ہیں, وہ خط لکھتی, انہوں نے کہیں سے سن لیا میرا, مجھے خط لکھتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں, جب میں نے ان کو کہا کہ تم اپنے باپ سے یا شوہر سے اجازت لو تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ تو مجھ کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے. جیسے ایک لڑکی کا حال تھا کہ اس لڑکی نے صرف اتنا کیا, کہیں سے بیان وغیرہ سن لیا تو اس نے باہر نکلتے وقت اسکارف باندھنا شروع کیا کہ بال تو ڈھکے رہیں کم سے کم. تو اس کے باپ نے غصہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ اب کہیں باہر نہیں نکلوں گا. ان کو شرم آتی اس کے اوپر کہ بیٹی بال کی, تو ایسی جگہوں کے اوپر اب وہ اگر مجھ سے مکاتبت کرے تو باپ ناراض ہوتا ہے, باپ اجازت کہاں سے دے گا. تو میں نے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت اس صورت میں کیا کیا جائے, یہ بچیاں یا بیچاری عورتیں کہاں جائیں اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم تو تمہاری خدمت نہیں کر سکتے. تو حضرت مفتی عبید اللہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے باپ یا اپنے سرپرست, جو بھی سرپرست ہو, اس کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو خط لکھے, جائز ہی نہیں. بس آپ اتنا مجھے فرمایا, مجھے لکھا کہ آپ ایسی صورت میں اس کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری دعا کرتا ہوں, تم سے جتنا ہو سکے بحثی زیور وغیرہ یہ کتابیں پڑھو اور عمل کرو, لیکن اصلاحی مکاتبت اس وقت تک جائز نہیں. دیکھا آپ نے, یہ احتیاطیں ہیں. کون احتیاط کرتا ہے شاید یہاں پہ, لیکن بھائی زیور میں دی ہوئی ہے بات. اور پھر نیت بھی ہونی چاہیے کہ خالص دین کے درست کرنے کی نیت سے مرید ہو جاؤ, کوئی اور مقصد نہ ہو. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ لکھا تھا کہ سر میری بیوی پہ جن آ گیا ہے, نعوذ باللہ, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مرید ہو جاؤں, کیونکہ مرید ہونے سے سنا آپ سے مرید ہونے سے جن بھاگ جاتے ہیں. پتا یہ نیت, ان نیتوں سے کہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ حکیم الامت تو ظاہر اس کو بگا دیا. فرمایا یہاں پہ آخر میں عورت کے لیے کہ اگر تمہارے سرپرست کسی مصلحت سے اجازت نہ دیں تو مرید ہونا فرض نہیں, مرید مت بنو. البتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے, بدون مرید ہوئے بھی اسی راہ پر چلتی رہو جیسے بھی معلوم ہو سکے. اب پیری مریدی کے متعلق بعض باتوں کی تعلیم ہے, اس میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. پیر کا خوب ادب رکھے, اللہ کے نام لینے کا طریقہ وہ جس طرح بتلائے اس کو نباہ کر کے کرے, اور اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ مجھ کو جتنا فائدہ دل کے درست ہونے کا اس سے پہنچ سکتا ہے اتنا اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا. بس اتنا اعتقاد ضروری ہے کہ مجھے جو فائدہ ان سے پہنچے گا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ ایک ہی کو شیخ بنانا چاہیے, دو سے نہیں ہو سکتا. دو ملا میں مرغی حرام. دو سے نہ پوچھو, ایک سے ہی پوچھو. اگر مرید کا دل ابھی اچھی طرح سنورا نہیں تھا, یعنی ابھی اصلاح نہیں ہوئی, رضا النفس مغلوب نہیں ہوئے, گناہ پورے نہیں چھوٹے کہ پیر کا انتقال ہو جائے, تو دوسرے کامل سے جس میں اوپر کی سب باتیں ہوں, دیکھیے پھر اس کی دہرایا یہ جو باتیں بتائی گئی شیخ میں وہ ہوں, تو مرید ہو. ورنہ کیا کرو. ورنہ کی ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ دکھا ہے کہ اگر کوئی نہ ملے تو میری کتابیں لے کے بیٹھ جاؤ, جتنا ہو سکے اس پہ عمل کرو, لیکن کسی غلط جگہ نہ جاؤ, وہ تمہیں گمراہ کر دے گا, تمہاری آخرت کا معاملہ ہے. کسی کتاب میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیری کی بات دیکھ کر اپنی عقل سے کچھ نہ کرے, پیر سے پوچھ لے. جو کوئی نئی بات بھلی یا بری دل میں آئے یا کسی بات کا ارادہ ہو, پہلے پیر سے دریافت کرے, خود رائی نہ کرے. درین طریق خود رائی کفر است, اس راستے میں خود رائی کفر ہے. جو کام کرو اپنے پیر بنائے کیوں, شیخ بنائے کیوں, اسے پوچھ کے کرو. کسی کتاب میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیری کی بات دے کر اپنی عقل سے کچھ نہ کرے, پیر سے پوچھ لے. اور جو کوئی نئی بات بھلی یا بری دل میں آئے یا کسی بات کا ارادہ پیدا ہو, پیر سے دریافت کر لے. اگر عورت ہے تو پیر سے بے پردہ نہ ہو, اور مرید ہونے کے وقت اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. رومال یا کسی اور کپڑے سے یا خالی زبان سے مریدی درست ہے. اگر غلطی سے کسی خلاف شرع پیر سے مرید ہو جائے, یا پہلے وہ شخص اچھا تھا بگڑ گیا, ایسے ہوتا رہتا ہے, تو مریدی توڑ ڈالے اور کسی اچھے بزرگ سے مرید ہو جائے. لیکن اگر کوئی ہلکی سی بات کبھی کبھار پیر سے ہو جائے, تو یوں سمجھے کہ آخر یہ بھی آدمی ہے, فرشتہ تو ہے نہیں, اس سے غلطی ہو گئی جو توبہ سے معاف ہو سکتی ہے. ذرا ذرا سی بات میں اعتقاد کو خراب نہ کرے, البتہ اگر وہ اس بیجا بات پر جم جائے, یعنی کسی نے توجہ بھی دلائی کہ آپ یہ غلط ہے, اب وہ جم گیا, گناہ کی بات پہ جم گیا, تو پھر مریدی اس سے توڑ دے. اور یہ سمجھنا کہ پیر کو ہمارا سب حال معلوم ہے, یہ سمجھنا گناہ ہے. اور ایسی کتابیں کبھی نہ دیکھے جن میں ایسی کتابیں تصوف کی جن کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اور ہے اور تصوف اور ہے, حالانکہ تصوف کچھ نہیں, شریعت پہ عمل کرنے کا نام تصوف ہے. ایسی کتابیں کبھی نہ دیکھیں کہ ان کا ظاہری مطلب شریعت کے خلاف ہو. اسی طرح سے جو شعر اور اشعار خلاف شریعت ہیں, ان کو کبھی زبان سے نہ پڑھیں. ایسی کوئی بات جس میں بہت سے ہیں, ہمارے بعض پرانے اردو کے بڑے بڑے شاعر ہیں, ان کے بھی بعض اشعار ایسے ہیں جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہیں. بعض فقیر کہا کرتے ہیں کہ شریعت کا راستہ اور ہے اور فقیری کا راستہ اور, یہ فقیر گمراہ ہیں, ان کو جھوٹا سمجھنا فرض ہے. وہ جھوٹے ہیں, ان کو جھوٹا سمجھنا بھی فرض ہے. اگر پیر کوئی بات خلاف شریعت بتلائے تو اس پر عمل درست نہیں, شریعت ہی تو سب کچھ, ہم شریعت تو سیکھنے گئے ہیں اس سے. اگر وہ اس پر ضد کرے تو اسے مریدی توڑ دے. اور اگر اللہ کا نام لینے کی برکت سے دل میں کوئی اچھی حالت پیدا ہو, یا اچھے خواب نظر آئیں, یا جاتے میں کوئی آواز یا روشنی معلوم ہو, ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, تو بجز اپنے پیر کے کسی سے ذکر نہ کرے, نہ کبھی اپنے وظیفوں اور عبادت کا کسی سے اظہار کرے, کیونکہ ظاہر کرنے سے وہ دولت جاتی رہے. اگر پیر نے کوئی وظیفہ یا ذکر بتلایا اور کچھ مدت تک اس کا اثر یا مزہ دل پر کچھ معلوم نہ ہوا, تو اس سے تنگ دل یا پیر سے بد اعتقاد نہ ہو, بلکہ یوں سمجھے کہ بڑا اثر تو یہی ہے کہ اللہ کا نام لینے کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تو کتنی بڑی توفیق ہے. اور ایسے اثر کا کبھی دل میں خیال نہ لائے کہ مجھ کو خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوا کرے, مجھ کو ہونے والی باتیں معلوم ہو جایا کریں, مجھ کو خوب رونا آیا کرے, مجھ کو عبادت میں ایسی بے ہوشی ہو جائے کہ دوسری چیزوں کی خبر ہی نہ کرے, خبر ہی نہ رہے. یہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں جو ہم شیخ کے پاس سیکھنے جاتے ہیں, پیر کے پاس, وہ تو شریعت کو سیکھنے جاتے ہیں. ہاں شریعت میں کچھ ظاہری احکام ہیں لیکن باطنی بھی تو ہیں, جیسے شکر کرنا, صبر کرنا, اور حسد نہ کرنا, اور غیبت اور یہ کینہ نہ رکھنا, اور کبر نہ ہونا, یہ بھی تو ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنے ہم جاتے ہیں پیر کے پاس. یہ سب چیزیں تھوڑی ہیں کہ عبادت میں ایسا ہو جائے یوں لذت آنے لگے اور یوں خواب نظر آنے لگ جائے. اگر ہو جائے ایسی چیز ہو بھی جا سکتی ہے. اگر ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے. اگر نہ ہوں یا ہو کر کم ہو جائیں یا جاتی رہیں تو غم نہ کرے، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ البتہ خدا نہ کرے اگر شریعت کی پابندی میں کمی ہونے لگے، یعنی گناہ ہونے لگے یا گناہ ہونے لگے، یہ بات البتہ غم کی ہے. غم کی بس ایک بات ہے کہ گناہ ہو، اب اپنا جائزہ لے لیں، صرف ایک بات ہے. اب یہ عورتیں ہیں بہت جاتی ہیں، عمرے وغیرہ کو بھی جاتی ہیں، بعض حج کو بھی آتی ہیں، مرد بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ، چہرہ کھلا ہوا ہے، حرام ہے، ان کو دیکھنا ہے. اصل غم کی بات یہ ہے کسی کے ہاتھ کھلے ہوئے تو حرام ہے، گناہ ہے. بعض عورتوں کا ہاتھ احرام کی حالت میں اوپر تک کھل جاتا ہے، جبکہ احرام میں بالکل وہی لباس درکار ہے جو نماز میں درکار ہے. اور چہرے کا کھولنا کسی صورت میں جائز نہیں، چہرے کا پردہ فرض ہے. دیکھیے 1500 سال تک کی جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پردہ فرض ہے. چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، نندوئی، بہنوئی، سب سے پردہ فرض ہے. تو یہ جو پردہ لکھا ہوا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پردے کو مایوب سمجھے وہ کافر ہے. پردے کو مایوب سمجھنے والا، مذاق اڑانے والا کافر ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو یہ جو پردہ آیا ہے یہ کس چیز کے پردے کے بارے میں ہے؟ میں وہاں پہ پوچھ رہا تھا، یہ جو پردے کا حکم آیا ہے کہ چچا زاد، مامو زاد وغیرہ سے پردہ کرو، یہ پیٹ کا پردہ ہے؟ پیٹ کا، باہوں کا، ٹانگوں کا، کس چیز کا پردہ ہے؟ چہرے کا ہے. وہ آج کل چہرے کے پردے کو اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں سلسلے کے شیخ ہیں. اس سلسلے کا تو شیخ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نام لیتا ہے، اس سلسلے کا شیخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں. تو اصل بات غم کی یہ ہے کہ کوئی گناہ ہونے لگے یا شریعت کی پابندی میں کمی ہونے لگے تو ایسی صورت میں جلدی ہمت کر کے اپنی حالت کو درست کرے اور پیر کو اطلاع دے. اطلاع اس میں شرط ہے، اصلاح میں شرط اول جو ہے وہ اطلاع ہے. اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، چار حق ہیں یہ، چار حق مرشد کے ہیں، رکھ عمر بھر تو ان کو یاد. اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. اطلاع تو یہ ہے کہ اپنی حالت کی اطلاع دیتے رہو، کوئی گناہ ہو فوراً اطلاع دو، ویسے بھی ہر ہفتے اپنے حال کی اطلاع دو، معاملات ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کوئی گناہ ہو تو ایک کر کے گناہوں کو چھڑاؤ. ایک وقت میں ایک ہی گناہ کا علاج ہو سکتا ہے. اور اتباع یہ ہے کہ جو وہ بتائے اس کو کرو اور پھر اطلاع دو. اعتقاد یہ ہے کہ مجھ کو اب اس معاملے میں، یعنی دین حاصل کرنے کے سلسلے میں، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجھ کو اس سے بہتر شخص کوئی اور نہیں مل سکتا، بس اتنا اعتقاد ضروری ہے. اور انقیاد یہ ہے کسی ایک سے رہے، ایک سے تر انقیاد، اپنے کو قید کر دے کسی ایک کے ساتھ. اور دوسرے بزرگوں کی یا دوسرے خاندان کی شان میں گستاخی نہ کرے، نہ اور جگہ کے مریدوں سے یوں کہے کہ ہمارا پیر ہمارے پیر تمہارے پیر سے، یا ہمارا خاندان تمہارے خاندان سے بڑھ کر. ان بحثوں میں الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان فضول باتوں سے دل میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، ظلمت ہوتی ہے. اور اگر شیخ کسی پیر بھائی پہ یا پیر بہن پہ عورتوں کے لیے زیادہ توجہ دے، اس کی مہربانی زیادہ ہو، تو اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ تقویٰ زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں اس دوسرے شخص سے حسد نہ کرے. یہ ہے اصول جو آج میں نے پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیے دین کو حاصل کرنا تاکہ مرنے کے بعد عذاب نہ ہو، یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ ضروری ہے. اس کی تدبیر بتا دی کہ مرنے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب نہ ہو تو یہ طریقہ ہے، کیونکہ اگر گناہ لے کے جائیں گے تو یقیناً عذاب ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا، عذاب قبر تو ثابت ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ زمانہ صحابہ کا تھا. اور ایک پہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ غیبت کرتا تھا، اور دوسرے پہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو بتائیے قبر میں تو عذاب بھرا ہے. تو ہم جو بھی گناہ کریں گے اول تو دنیا میں ہی اس کا وبال آتا ہے، اور اگر تقوی اختیار کرے گا، گناہ چھوڑ دے گا، تو دنیا میں اس کے لیے آسانیاں، ایسی جگہ سے رزق ملنا جو اس کے وہم و گمان سے باہر، اور اس کے کاموں میں آسانی کا پیدا ہو جانا، اس کا غم اور خوف ختم ہو جانا، سب قرآن میں ہے، جو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام پاک کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط ہو؟ تو یہ سب اس پر منحصر ہے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ گناہ کرنے والے کو کچھ ملتا ہے. گناہ کرنے والے کے اوپر تو اللہ کا غضب ہوتا ہے, صرف اس پہ اس کو ملتا ہے. یہ سب بڑے بڑے انعامات ہیں جو اس کو ملتے ہیں جو کہ شریعت پہ عمل کرے اور گناہ بالکل نہ کرے. اور یہ گناہ بالکل نہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ ناک رگڑ کے مر جائیں گے, گناہ نہیں چھوٹیں گے جب تک کہ آپ کسی اللہ والے کو اپنا بڑا شیخ بنا کر یہ اس اصول پہ نہ رہیں گے کہ اس کو اطلاع کریں, اتباع کریں, اور اس طرح سے کر کے گناہ چھوڑتے چلے جائیں. جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دیکھیے وہ تو بیان سے باہر ہے, وہ تو اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ وہ فائدے کیا ہیں جب حاصل ہو جائیں. شریعت کے خلاف ہوئی, بیکار ان خبروں میں کچھ رکھا ہے. ان خبروں کو چھوڑ کر ہم اللہ کی یاد میں نہ لگیں, کیا فائدہ دماغ خراب کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی یاد میں لگائیں. آمین. اللہم.